الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فورٹین تھرٹی ہجرا کے اس پہلے عشرے کا ٹاپک سورہ بقرہ کی آیت نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے کل رات کی مجلس میں یہ بیان کر دیا تھا کہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن کی وجہ سے یہ دو مجلسوں کے اندر میں نے اس آیت کو ٹائٹل قرار دیا ہے سرنامہ کلام، لیکن انشاءاللہ آنے والے کل کی رات جو حسین کے قافلے کے کربلا پہنچنے کی رات ہوگی، وہاں سے ہمارا اس سال کے عشرے کا اصل ٹاپک شروع ہوگا. لیکن یہ دو مجلسیں صرف اس کرنٹ سچویشن کی وجہ سے، جسے آپ لوگ کریڈٹ کرنچ کہتے ہیں، حالی اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہر سال کا محرم جہاں ایک طرف ہمیں یہ یاد دلاتا کہ کربلا کی ٹریجڈی کیا تھی، تو وہاں زیارت عاشورہ کا میسج ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا کہ کربلا کا ریونج لینے والے امام کے ظہور میں یا ان کے دوبارہ اپیئرنس میں ابھی کتنا ٹائم باقی ہے. اور جب یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، کربلا اور کربلا کا ریونج لینے والا، رفض ریونج کو چینج کر دیں، کربلا کو کمپلیٹ کرنے والا امام زمانہ، جب یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، تو تیسرا لاجیکل میسج اسلام آپ کو یہ دیتا کہ اپنے آپ کو چیک کر لو کہ ان دونوں کے حوالے سے تمہاری ڈیوٹیز کیا ہے، اور تم نے اس ایک سال میں جو ختم ہوا لاسٹ محرم، یہی عزا خانہ، یہی مومنین، یہی ممبر، یہی ذکر حسین آپ سن رہے تھے وہاں سے لے کے آج تک، تمہاری جو ڈیوٹیز ٹوارڈز کربلا ہے، تمہاری ڈیوٹیز ٹوارڈز امام زمانہ، پورے ایک سال میں تم نے اس میں سے کتنوں کو فلفل کیا، اور اب جو ریمیننگ تمہاری ڈیوٹی، اس کے بارے میں تم کیا سوچ رہے. تو ہر سال پہلی مجلس اپنے لاسٹ ایئر کو چیک کرنے کی مجلس، کربلا پارٹ 161 ہجرا، کربلا پارٹ 2 ظہور امام، اور ان دونوں کے درمیان ہماری اور آپ کی جنریشن اس وقت زندگی گزار رہی. اب یہاں پہ ٹاپک کچھ اور ہے، اور یہ والی بات تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ کربلا کا پارٹ 2 امام زمانہ، اور ان کے حوالے سے بھی ہماری کچھ ڈیوٹیز، بلکہ ٹائم نہیں ہے. ایک تو ویسے بھی برمنگم کے اس عزا خانے یا امام باڑے میں ٹائم کو بہت زیادہ مینٹین کیا جاتا، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈیو ٹو کرنٹ سچویشن یہاں کے بعد مجھے دوسری مجلس بھی پڑھنا، اور میں ابھی پہلے دن ہی مومنین کرام سے معافی مانگ لوں، میری سنسیئر اپولوجی، کہ مجلس کے فوراً بعد مجھے جانا پڑے گا، آپ حضرات سے ہاتھ ملانے کا ثواب بھی مجھے نہیں مل پائے گا، مگر وہ بھی آقا اور مولا کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ایک خدمت اور ایک ڈیوٹی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آزادی کے حوالے سے اس قسم کی یونٹی میں نے برمنگھم میں دیکھی، کہ میں آیا تو خدا جماعت کی انویٹیشن پر ہوں، لیکن جماعت والوں نے دوسرے اعضا خانے کے ساتھ بھی ایسا کوآپریشن کیا، اور اگرچہ میرے لیے برمنگھم میں رہ کے ایک دن میں دو مجلس پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ خدمت امام کا ڈبل ثواب مل رہا، میں نے بھی جماعت کی اس کوآپریشن والی پالیسی کو دیکھتے ہوئے وہاں یس کر دی، جس کی وجہ سے مجھے آپ حضرات سے مجلس کے بعد ملاقات کا ثواب نہیں مل پائے گا، تو میری سنسیئر اپولوجی۔ مگر جو اصل بات میں کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے پہلی مرتبہ برمنگھم میں میرے ساتھ بھی ٹائم کا پرابلم، ورنہ ہمیشہ جماعت کی طرف سے پریشر ہوتا ہے مومنین کی طرف، ہم لوگ تو گھڑی دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو صرف کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ ابھی نیکسٹ ڈے اسٹارٹ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اس سال میرے ساتھ تھوڑا سا یہ پرابلم رہے گا، اور اس پرابلم کی وجہ سے میں اپنے ٹاپک سے ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ امام زمانہ کربلا ہی کا پارٹ ٹو، اور کربلا کے ریفرنس میں جو ایک میسج ہمیں ایوری ویک دیا جاتا، بلکہ جو معرفت رکھنے والے مومنین ہیں ان کو ڈیلی یہ میسج ملتا، فیا لیتنی کنتو معکم، نارمل مومنین ہر شب جمعہ آقا حسین کی یہ زیارت پڑھتے، لیکن جنہیں زیارت وارثہ کی امپورٹنس اور بینیفٹس معلوم وہ ڈیلی یہ زیارت پڑھا کرتے ہیں، اور اگر آج کی مجلس میں زیادہ ڈیٹیل کا موقع نہیں، لیکن جو ہمارا ٹاپک یسٹرڈے دے تھا کہ اس کریڈٹ کرنچ کے زمانے میں اپنے پروٹیکشن کا کیا طریقہ ہے، ان میں سے ایک چیز ڈیلی زیارت وارثہ کی ریسائٹیشن، روزی رسک مانیٹری پرابلم کا سولوشن قرآن کریم کا سورہ واقعہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی جانب سے زیارت وارثہ ڈیلی، سورہ واقعہ بٹوین مغرب و عشاء پڑھنے کا ریکمنڈیشن، زیارت وارثہ نماز فجر کے بعد اپنے جاب پر جاتے ہوا گھر کے دروازے پہ آخری جو آپ کا عمل ہو وہ زیارت وارثہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن زیارت وارثہ کا لاسٹ سینٹینس، کیونکہ آج آ گیا تو میں نے دو منٹ زیارت وارثہ کے بینیفٹ پہ آپ کے لے لی، فیا لیتنی کنتو معکم، زیارت وارثہ میں آپ کربلا والوں کو یاد کرتے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، یہ جو ٹائم پیریڈ آپ کو ملا بٹوین 61 ہجرہ اینڈ ظہور امام، اس کے اندر یہ میسج آپ کے لیے کہ آج بھی آپ کربلا میں ہیں اور آج بھی آپ کی وہ ڈیوٹیز، کربلا والے بھی تین دن کے بھوکے اور پیاسے رہے، مگر وہ کسی کریڈٹ کرنچ کی وجہ سے نہیں، ولا نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع، اللہ جو ہر مومن کا ٹرائل کرتا، یہ آیت خالی آل محمد کے لیے نہیں، یہ آیت ہمیں اور آپ کو بھی ایڈریس کر رہی اور ہمیں بھی وہ امتحان دینا، مگر ٹاپک یہ نہیں ہے، اس لیے بہت ہی شارٹ کر کے ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ظہور امام کی ایک کنفرمڈ سائن کہ ون تھرڈ دنیا بفور ظہور، ناٹ آفٹر ظہور، بفور ظہور، ون تھرڈ دنیا یعنی دنیا کی پاپولیشن کا ون تھرڈ صرف بھوک کی وجہ سے مارا جائے گا، روایت یہی تو ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک راوی نے جا کر ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا کی ہسٹری میں آج تک وہ کون سا ایونٹ یا کون سی وار تھی جس کے نتیجے میں 1/3 دنیا کی پاپولیشن ماری گئی. طاؤس سے یمانی کی روایت آقا سے سوال کر رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے پانچویں امام نے کہا کہ اے طاؤس سے یمانی, ایسا موقع اب تک نہیں آیا. اب تک جو ہائیسٹ نمبر آف وکٹم ہو کسی جنگ یا کسی ایونٹ وہ 1/4 ہے, 1/3 نہیں. جب قابیل ملون حضرت حابیل کو شہید کیا, اور چونکہ آج کل لوگ سیریا کی زیارت پہ بہت جانے لگے, اتنا زیادہ کہ بعض لوگ تو 40 کو بھی کربلا کے مقابلے میں سیریا کو پریفر کرتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مگر آج کا یہ ٹاپک نہیں. تو امام جناب حابیل کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں جن کی قبر کی زیارت لوگ سیریا میں کرتے ہیں, تاکہ اس وقت 25% یا 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن مارا گیا. خالی 4 آدمی دنیا میں تھے, آدم, حوا, حضرت حابیل اور قابیل ملون, اور ان 4 میں سے ایک کی موت یہ 1/4 بنا. لیکن اے طاؤس سے یمانی, جو تو نے 1/3 کے بارے میں سوال کیا, یہ آخری زمانے میں جسٹ بفور ظہور میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہوگا, اور 1/3 بھی نہیں, 2/3 دنیا کی پاپولیشن ماری جائے گی. اور وہ بھی اس طرح سے نہیں کہ 4 ہیں, 4 میں سے ایک مر گیا, نہیں, ملینز آف بلینز آف انسان ہوں گے. میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں 1/3 دنیا کی آبادی مرے, اور اس کے بعد بھوک کا ایک ایسا امتحان شروع ہوگا. امام نے 2 فیکٹر بتائے, بھوک اور بیماریاں. لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ رزق اور روزی جس کا وعدہ اللہ نے کیا, لیکن ایک ایسا امتحان شروع ہوگا جس میں دنیا کی 1/3 آبادی اس لیے ماری جائے. آپ حضرات کی میجورٹی افریقہ سے, اور آج کل افریقہ کے مناظر دکھا کر کہ ایتھوپیا کے اندر اس طرح سے قحط ہے اور فلاں جگہ اتنی شارٹیج ہے کھانے پینے, یہ منظر خالی افریقہ کے لیے نہیں, روایت میں ہے کہ یورپ میں بھی یہ ہو, روایت میں یہ ہے کہ امریکہ میں بھی یہ ہو, روایت میں یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی یہ ہوگا, سب جسٹ بفور ظہور. اور یہاں پہ چھوٹی سی بات اور سن لی کہ 1/3, 2 آدمی, 4 آدمی, 6 آدمی, 100,000, 10,000 نہیں, دنیا کی 1/3 پاپولیشن بھوک کی وجہ سے مرے گی. اور ایک سولوشن بھی اس کا ہے, اور ایک کوئسچن بھی یہاں پہ پیدا ہوتا. سولوشن کیا؟ اس کا سولوشن اس بھوک سے بچنے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی نیسیسٹیز کو کم سے کم کرو اور لگژریز کو بند کرو. بڑی گاڑی کے بدلے میں چھوٹی گاڑی, یہ تو آج کل دنیا کہہ رہی, بڑے ہاؤس کے مقابلے میں چھوٹا ہاؤس, کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے, مگر 1400 سال پہلے اسلام نے اس کا حکم دیا, نیسیسٹیز کم کرو, لگژریز بند کرو. دین کے راستے میں پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک الگ ٹاپک. اور ایک چھوٹی سی بات میں بتا کر اپنے اصل آج کے ٹاپک پہ آ جاؤ. اصل ٹاپک یہ نہیں, یہ تو کل کی مجلس کو آج کی مجلس سے کنیکٹ کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث ریپیٹ کی. یہ جو اس کا سولوشن, جو اس سولوشن پہ عمل کرے گا, اونلی دوز کین جوائن دا آرمی آف امام زمانہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب امام ظاہر ہوں اور پہلی امام کی کال پہ ساری دنیا سے مومنین مکہ پہنچیں گے, تو امام ہر ایک کو اپنی آرمی کے اندر جوائن نہیں کریں گے, امام پہلے بیعت لیں گے. بیعت, ہسٹری کی 2 بیعت ہیں بہت مشہور. ایک پہلے امام کی بیعت جو غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے لی تھی, ہر ایک کو آرڈر دیا تھا کہ آؤ اور آ کر علی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو اور بیعت کرو, علی کی بیعت. اور ایک آخری امام کی بیعت, آخری امام جو بیعت کریں, اور مولا علی کی جو بیعت ہوئی اس میں ایک فرق, مولا علی کی بیعت میں صرف ایک بات شامل, علی کو اپنا مولا مانو، من کنت مولا فہاز علی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، صرف ایک جملہ. آخری امام جب بیعت لیں گے تو 25 کنڈیشن مومنین کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ جو ان 25 کنڈیشن کو پورا کر سکتا، اونلی دوز کین جوائن مائی آرمی. 8 سال پہلے میں نے لندن میں ایک نہیں دو امام باڑوں پورا یہ امام کا بیعت نامہ پڑھا، جو اتنی اتھینٹک روایت ہے کہ ہمارے آج کے مراجع میں سے ایک. دیکھیں ہم تقریب کسی ایک مرجع کی کرتے ہیں، لیکن آپ کو فل ریسپیکٹ دینا ہے تمام مراجع. ون آف دا گریٹسٹ مرجع آف آور ایرا آیت اللہ العظمیٰ آغاز صافی گل پائے گانی، مرحوم آیت اللہ گل پائے گانی کی تقریب تو کافی مومنین نے کی، ان کے داماد، اور جن کو اپنی وصیت نامے میں آغاز گل پائے گانی نے ایک طرح سے اپنا سکسیسر قرار دیا. اور آج 14 سال کے بعد آیت اللہ العظمیٰ آغاز صافی گل پائے گانی ون آف دا مراجع، انہوں نے زمانے کے امام پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں یہ پورا بیعت نامہ لکھا، عربک، پرشین اور اردو میں تو یہ کتاب اویلیبل، انگلش میں غالباً اس کی ایک سمری چھپی. تو خیر میں خالی روایت کے اتھینٹک ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس میں 25 کنڈیشن، تقریباً 9 کنڈیشن یہی کہ دیکھو اوور ایکسپینڈیچر نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا، لگژریز کو اپنی نیسیسٹیز نہیں بنانا، سونے اور چاندی یعنی ڈالر اور پاؤنڈ کی محبت میں اندھا نہیں ہونا. کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون کر کے وہ 25 کنڈیشن آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن اس کی سمری میں 3 باتیں، اور ان 3 میں سے ایک بات یہ کہ دولت کے پیچھے پاگل نہیں ہونا، زیادہ خرچہ نہیں کرنا، جتنا ہو سکے اپنی نیسیسٹیز کو کم سے کم کرنا، تمام لگژریز کو چھوڑ دینا، سب یو کین بی ایلیجیبل ٹو جوائن دا آرمی آف امام زمانہ. اور آرمی آف امام زمانہ کربلا ہی کا دوسرا نام، ایک آرمی آقا حسین نے کربلا میں بنائی تھی، ایک آرمی آقا حسین کا بیٹا اور سکسیسر مکے میں بنا کر اسلام کو ساری دنیا میں پھیلائے گا. کربلا کی آرمی کی بھی شرط یہ تھی کہ بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، زحمتیں اٹھانا پڑے گی، اچھے اچھے مکان میں رہنے والے کو کربلا کے ٹینٹ میں رہنا پڑے گا. اور امام زمانہ کی آرمی کی بھی یہی کنڈیشن، لیکن یہ ایک اسٹیج بات کی چیز، ابھی تو آپ کریڈٹ کرنچ میں پھنسے ہوئے. امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنے کی جو بیسک کنڈیشن، وہی آج کا سب سے بڑا سولوشن، اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں. گرج میں نے ایک جملہ کل کہہ دیا، پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روایتیں پڑھیں تب بھی اور دنیا کے حالات دیکھیں تب بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ حالات ابھی اور خراب سے خراب ہوں گے، اور اگر آپ نے پہلے سے اس کی پلاننگ نہیں کی تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ مومنوں پہ بھی کبھی وقت آ جائے کہ آدمی کو سوسائڈ کرنا پڑے. ایک ایسے سسٹم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ جو سب پہ گزرے گی وہی آپ پہ گزرے گی. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو روزی کا مسئلہ، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا پرومس اللہ نے کیا، پھر آخر یہ پرابلم ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کو کیوں فیس کرنا پڑ رہا. حضرت موسیٰ کی ایک وصیت، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے، ابھی آج میری مجلس سے پہلے اسٹارٹنگ میں قرآن کریم کے جو سورے کی تلاوت کی گئی، اولیس سورہ 3 وطور سینی، جس پہاڑ کی اللہ نے قسم کھائی کوہ طور، حضرت موسیٰ اس پہ جاتے اور ہمیشہ اپنی قوم کے پرابلم لے کے جاتے ہیں، سولوشن ملتا. یہ اللہ کی طرف سے وہی ملتی ہے جو تورا کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس، لیکن اب تو وہ تورا ہے ہی نہیں جو ایکچوئل. ایک بار حضرت موسیٰ جو آفیشل اللہ سے بات کرنا تھی وہ بات کر دی، اپنی قوم کے پرابلم بتا دی، جو اللہ کو وہی دینا تھی وہی دے، اب واپس چل رہے. ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ، میرا دل چاہتا کہ آج تو مجھے کوئی ایسی اسپیشل ایڈوائس کر جس کے بعد میری لائف میرے لیے بہت ایزی ہو جائے. نبی اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، یہ اپنی قوم کے لیے. قوم بنی اسرائیل بڑے پرابلم و بڑے کرائسس سے گزری، کوئی ایسی اللہ کی طرف سے ایڈوائس چاہیے کہ زندگی بڑی آسان ہو جائے. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، بس چار باتیں میں ایڈوائس کر رہا ہوں، اپنی قوم کو جا کے بتا دو کہ اگر ان چار باتوں پہ عمل کریں گے تو نہ دنیا میں انہیں کوئی پرابلم ہوگا نہ آخرت. پہلی ایڈوائس، یہ اللہ کا وہ کمٹمنٹ اور وعدہ. پہلی ایڈوائس، جب تک کہ میرے خزانے بھرے ہوئے اپنی روزی کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہو، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو. ہاں اگر کبھی یہ پتا چلے کہ خالی وول ورتھیک بینک کرپٹ نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ بھی آج بینک کرپٹ ہو گیا، وہ سارے اپنے اسٹور اللہ بند کر رہا ہے جہاں سے لوگوں کو روزی تقسیم کی جاتی ہے، تب تو پریشان ہونا کہ کل کیا ہوگا. لیکن جب تک کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ کہہ رہا کہ روزی کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہونا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت. آج کتنی ایسی ہماری بیماریاں جو صرف ذہن کے ٹینشن کی وجہ سے، بلکہ ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ 95% جو ہمارے فزیکل پرابلم ہے اس کے اندر بھی یا ڈپریشن ہوتا ہے یا ٹینشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن اور ٹینشن میں سب سے بڑا فیکٹر روزی کا. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی مجالس پڑھنے کے کہیں بھی مجھے جانے کا موقع ملتا، اور سال میں 12 مہینے میں گھومتا رہتا ہوں، ہر جگہ ایک کامن سوال ضرور ہوتا، اور وہ یہ کہ مولانا روزی کی کوئی دعا بتائیے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آج مجھے کل میں نے کہا تھا نا، نیئرلی 35 ایئرس، اور جہاں جہاں جا رہا ہوں، خالی انڈیا اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ میں نہیں بلکہ یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ روزی روزی روزی. اتنا بڑا ٹینشن ہر انسان نے اپنے دماغ پہ لے لیا. کیوں؟ کہ اللہ کے خزانے خالی ہو چکے. حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے تمہاری دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت. روزی کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہو. اور روایت کمپلیٹ کر دوں اس لیے کہ باقی تین باتیں آپ کی ڈیلی لائف میں کام آنے والی. اور نمبر دو، جب تک میری طاقت باقی ہے کبھی میرے خیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی اور کو سہارا نہ سمجھنا، کبھی کسی اور پر رڑائی نہ کرنا. کسی اور سے مراد یہ آل محمد نہیں ہے، آل محمد تو گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن دنیا والے. فلاں ہمارا سہارا، فلاں نے ہم سے ایک پرومس کیا، فلاں نے ہمیں ایک امید دلائی ہے. نہیں، جب تک اللہ کی طاقت ہے اللہ کے علاوہ غیر خدا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ہاں، جس دن اللہ پاور لیس ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ جب تک کہ شیطان زندہ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی شیطان کی جانب سے غافل ہو کے نہ بیٹھنا. یہ نہ سمجھنا کہ شیطان تمہیں نہیں بہکا سکتا، باقی سب کو بہکائے گا. جس نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی نہ چھوڑا، ابھی لوگ حج سے آ رہے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے سر شیو کیے ہوئے ٹریڈ مارک بن رہے ہیں کہ یہ حاجی شنکر مارے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو بہکانے کے لیے بھی شیطان پہنچا. تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی شیطان سے غافل نہ بیٹھیے گا. اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ جب تک کہ تمہارے سارے گناہ معاف نہ ہو جائیں، کسی اور کے گناہ پہ نگاہ بھی نہ ڈالنا. یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس میں کیا خرابی. جب تمہیں پتا چل جائے کہ تم 100% معصوم بن گئے ہو، تم پیوریفائی ہو گئے ہو، تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہے، تو دوسروں کی جانب نگاہ ڈالنا. یہ چار ایسی ایڈوائس ہیں کہ آج بھی آپ اس پہ عمل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں، دنیا بھی آپ کی کامیاب ہے اور آخرت بھی. لیکن اصل ٹاپک پہلا جملہ تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں بھی، وما من دابت الا الارض، 12ویں پارے کی پہلی آیت، الا للہ رزقھا، زمین پہ جو بھی موو کرتا ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی دینا. پھر یہ کریڈٹ کرنچ کیوں آ رہا؟ ایک تو جیسا کہ میں نے کہا کچھ ہماری مسٹیک ہوتی، اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کے خرچ کرنا. یہ چیزیں جب ہم لوگ پہلے کہتے تھے آج سے 10 سال پہلے اسی ممبر پہ، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. مولانا جی، آپ انڈیا اور پاکستان کے بیگرز کے سامنے پڑھیے گا، ہمارے سامنے نہیں، ہمارے سارے پرابلم سالو ہیں. لیکن آج इंडिया और पाकिस्तान में इतना टेंशन नहीं है जितना यूरोप में, जितना नॉर्थ अमेरिका में। मैं टाइम कम है इसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजन सुन लीजिए, वन ऑफ द मेन रीजन अल्लाह की अजाब कि जहां रोजी, जहां रिस्क, जहां क्रेडिट क्रंच, जहां आदमी के लिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज को बचाना मुश्किल होता, जहां पे मकान छीने जाते हैं या मकान बेचना पड़ते हैं, ये सारे प्रॉब्लम का वन ऑफ द कॉज रूट, असल वजह रिवायत में क्या बताई गई। कल मैंने एक जुमला कहा और मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि आज से 14 साल पहले बर्मिंगम के इसी मिंबर पे डिटेल हदीस पढ़ चुका हूं। लोगों ने कहा नहीं मौलाना हमको याद नहीं है, शॉर्ट में उसको रिपीट कर दी। एक अजीब स्टोरी हमारे पास सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमान अल्लामा मजीसी बिहार अनवार में पूरी रिवायत लिखते, रिवायत को अगर मैं डिटेल से पढ़ू तो 40 से 45 मिनट लगेंगे समरी, ताकि जो लोगों रिवायत याद है उनका टाइम वेस्ट ना हो, और जिनको ये रिवायत याद नहीं है उनके सामने एक मैसेज आ जाए। अजीब रिवायत, रिवायत के स्टार्ट होने और रिवायत के फिनिश होने में 14 साल है, 14 ईयर। रिवायत शुरू होती है एक नबी की बददुआ, रिवायत खत्म होती है दूसरे नबी की दुआ, दो अलग अलग नबी, एक नबी ने बददुआ दी 14 साल बाद दूसरे नबी ने दुआ दी, सब जाके हमारे सामने मैसेज आए कि आखिर बुनियादी सबब कॉज रीजन क्या होता है जब अल्लाह किसी कौम को रोजी के इम्तिहान में मुब्तला करता, चाहे आप इसे क्रेडिट करंट कहें, चाहे इसे रिसेशन कहें, चाहे आप इसे कोई नाम दें। एक नबी एक कौम के करीब से जा रहे, और ये बात है इस्लाम से भी पहले, दुनिया बड़े प्रिमेटिव स्टेज पर, लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा कि इस्लाम ने जब रोजे और कसम और नजर और हज के कफारों कैश को इजाजत नहीं दी, बल्कि कहा खुद फूड स्टफ आपको गरीब को देना, आज दुनिया वापस घूम के वहीं पे आ रही। अभी ये सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि वापस जाकर उसी गंदम की और उसी रोटी की और उसी चावल की वो कीमत होगी जो सोने और चांदी की नहीं। टॉपिक आज का ये नहीं है, और आज मुझे ये बात कंप्लीट कर कल से अपने असल टॉपिक पे आ जाना, तो बहुत शॉर्ट करके ये कौम के पास से जा रहे हैं। ये कौम ऐसी कौम है बड़ी खुशहाल, प्रोस्पेरियस, दौलत ही दौलत, क्योंकि एक दरिया के किनारे इनकी आबादी है, और उस जमाने में अपने की बहुत ही प्रीमेटिव स्टेज पर है लाइफ। उस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की तो कोई तरक्की थी नहीं, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दार मदार वीट पर था, गंदम पर। जिसके पास ज्यादा गंदम है वो मालदार, जैसे बीच में हमने टाइम पीरियड देखा ऑयल, जिसके पास पेट्रोल या तेल है वो मालदार, लेकिन पहले जमाने में ये पोजीशन वीट की। और जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रेडिक्शन, हो सकता है 50 साल बाद फिर यही हालत। अब ये कौन क्योंकि दरिया के करीब, तो इनके एग्रीकल्चर बहुत आसान, पानी इनके पास मौजूद, जमीन बड़ी फर्टाइल। आज भी मैं कभी अफ्रीका जाता हूँ मजलिस पढ़ने, तो लोग कहते हैं कि मौलाना यहाँ की जमीन देखिए कैसा कलर भी उसका कैसा रेड, पाँव मारो तो जमीन से फसल पैदा होती, फर्टाइल जमीन। सुना कि इनके पास आटा या गंदम बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी कौमें थी जो दरिया से दूर रहती और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पानी ला सके, उनका सारा डिपेंड था रेन पर, बारिश हो गई फसल पैदा हो, बारिश नहीं हुई उस साल उनके बच्चे फाके करेंगे। और क्योंकि मिस्र का ज्यादा इलाका डेजर्ट, सिर्फ दरिया नील के आसपास तो थोड़ी सी एग्रीकल्चर है, बाकी डेजर्ट। तो हम एक नबी गुजर रहे हैं, उन्होंने एक अजीब मंजर देखा, ये 4000 साल पुरानी हदीस, लेकिन इसका मैसेज देखिए तो लगता है कि 2007, 2008 और 2009 की हदीस। नबी ने देखा कि मैं इतने सारे टाउन के पास से होके आया, बारिश नहीं हुई है इस साल, हर एक के पास रोटी की कमी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन बाप और माँ कहां से रोटी लाके दे। एक स्टेज दुनिया पे गुजर चुका और शायद दोबारा आ जाए कि सोने और चांदी की कोई अहमियत नहीं, रोटी चाहिए रोटी। گولڈ آپ کھا نہیں سکتے، سلور آپ پی نہیں سکتے، روٹی اور روٹی نہیں. اور ادھر سے گزرے تو دیکھا یہ قوم، ان کے پاس اتنا آٹا اور اتنا گندم ہے کہ کھانے کے بعد بھی سرپلس ہے. میں نے سنا، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں وہ کنفرم بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سنا اور بہت ہی اتھینٹک سورسز سے سنا کہ مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے سرپلس گندم کو کبھی سمندر میں دریا میں پھینک دیتے، مارکیٹ میں نہ آنے پائے کہیں پرائسز کم نہ ہو جائے. 4000 سال پہلے کی حدیث، 1400 سال پہلے امام معصوم بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس گندم بڑا سرپلس تھا، کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر بھی بچ گئے. دوسرے قوم کے لوگ آتے ہیں، دوسرے ٹاؤن کے لوگ، کہ بھائی یہ بچا ہوا دے دو، تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے آگے کی روٹی دے دو. اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر کبھی تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آ جو تم سے زیادہ ضرورت مند ہے تو اپنے آگے کی روٹی اس کو دے دو. اہل بیت کے اثار سورہ زہر کون سا واقعہ، خود 3 دن کے روزے سے آئے لیکن اگر مسکین نے یا یتیم نے یا اسیر نے روٹی مانگی تو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے اس کو دے دی. ہمیں اور آپ کو یہ سارے ماڈلز کو فالو کرنا، اگر تم سے زیادہ ضرورت والا آ جائے لیکن چلو ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں، اپنی نیسیسٹی پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے بچا ہوا تو دے دو. آل محمد ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں خمس کی، اور خمس میں یہ نہیں کہتے کہ جتنا تم ارن کرو سب لا کے ہم کو دے دو، اپنے جتنے حلال کام ہے جتنا خرچ کرنا ہے خرچ کرو، اب جو بچ گیا لیفٹ اوور بچا ہوا یہ بھی نہیں مانگتے، کہتے جو بچ گیا اس میں بھی 80% اپنے لیے رکھو، خالی 20% ہمارے نام پہ دے دو. اس میں بھی مومنین کتنے ایکسکیوز بناتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی اور ایکسکیوز ہو کے نہ ہو تو ایک تو ایکسکیوز ہے ہی، ہم ان مراجے کو دے، یہ جو ہماری محنت کی کمائی کو اڑا دیتے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے مکانات، ان کا یہ اتنا لگژریس لائف اسٹائل. ایک چاند کا مسئلہ اور ایک خمس کا مسئلہ، ہمارا سیدھا سیدھا ٹارگیٹ مرضی ہوتا ہے، ہم کسی چھوٹے موٹے کو دیکھتے بھی نہیں. افریقہ سے آئے ہیں نا بگ گیم ہنٹر، افریقہ میں جو جاتا ہے وہ خرگوش کا شکار کرنے نہیں جاتا ہے، وہ ہاتھی کا شکار کرنے جاتا ہے، وہ شیر کا شکار کرنے جاتا ہے. ہمارا چھوٹے موٹے مولویوں کو تو کوئی امپورٹینس ہی نہیں دیتے، وہ تو ہمارے ملازم ہیں، جب چاہیں گے ان کو نکال پھینکیں گے. ہمارا ٹارگیٹ مرضی ہوتا ہے خمس اور ایک چاند اسپیشل مسئلہ. اب آل محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بچی بھی دولت دے دو اس کا خالی 20%، لیکن خود آل محمد کی کیا حالت ہے کہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دیں. تو پہلے میں روایت کمپلیٹ کروں پھر میسج کی جانب آتا ہوں. اب روایت یہ کہ آئے دوسرے ٹاؤن کے لوگ اور کہا اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی، دریا تمہارے قریب سے گزر رہا، اس میں تمہاری کوئی عقل نہیں ہے، تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، یہ لک ہے تمہاری کہ تم یہاں پیدا ہوئے، اس میں ہمیں بھی شیئر کر. جو بچ جائے اپنے آگے کی روٹی نہیں مانگتے، ہاف نہیں مانگتے، 1/4 نہیں مانگتے، اپنا پورا پیٹ بھرو، جو بچ جائے اس میں سے تھوڑا سا آٹا ہمارے بچوں کے لیے دے دو. اور ان کا جواب ہے کیوں دے دیں، یہ ہماری دولت، ہم اپنی دولت میں کسی کو شیئر کرانے کو تیار نہیں. دو بہت ہی اہم کیریکٹر اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیے، ایک کا نام ہے ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ، اور ایک کا نام ہے قارون. دولت ان کی بھی اتنی زیادہ ہے، دولت اس کی بھی اتنی زیادہ. ایک خدیجہ طاہرہ کی ہیبٹ ہے کہ جو آتا ہے وہ رائے خدا میں دے دیتی، اور ایک قارون کا کیریکٹرسٹک ہے کہ جو آیا کہ یہ میری کمائی ہے، میں اپنے بھائی موسیٰ کو بھی نہیں دوں گا. قارون کہتا ہے یہ میں نے کمایا، خدیجہ کہتی ہے اللہ کے نام پر ملا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر رہی ہوں. ہمیں اور آپ کو دیکھنا کہ ہمارے پاس قارون کی نیچر ہے یا ہمارے پاس اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی میراث ہے. خدیجہ طاہرہ اور قارون یہ خالی ہسٹری کے دو کیریکٹر نہیں ہیں، یہ آج بھی ہر مومن اور مومنہ کا امتحان ہے. لیکن خدیجہ طاہرہ کا ذکر آگے چل کر اس ایک مجلس میں آئے گا، ابھی فی الحال میں بات کمپلیٹ کروں. اللہ نے دیا ان کی لت کہ ایسی جگہ ہوں، اب میرے لیے اس میں یہ آئل نکلا، یہ خالی ان کی لت، انہوں نے کوئی اس کے لیے محنت و کوشش نہیں کی کہ وہاں پہ آئل ان کی زمین میں آ جائے. لیکن جواب یہ ہے کہ دولت ہماری ہے، ہم جو تمہیں دیں، لاؤ اس کی پرائز دو اور لے کر جاؤ. اب بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور نبی خدا نے دیکھا کہ ایک ٹاؤن، دوسرا ٹاؤن، تیسرا ٹاؤن، دس ٹاؤن، پندرہ ٹاؤن، نہ باپ کے پاس کھانے کے لیے ہے، نہ ماں کے پاس کھانے کے لیے، نہ بچوں کے پاس، اور یہ والا ٹاؤن اتنی ان کے پاس روٹیاں ہیں کہ کھانے کے بعد بچ جاتی ہیں. اب اسے ٹشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اب اسے ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے بدن کی نجاست اس سے وائپ آؤٹ کر کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، مگر ان کو دینے کو تیار نہیں. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا بندہ اتنی بڑی نعمت تو نے ان کو دی اور ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہے کہ ان کو تو نے نعمت دی. اے خدا بس ذرا ان کو ایک میسج دے دے کہ کتنی بڑی نعمت. نبی نے دعا کی اور اللہ نے نبی کی دعا فوراً قبول کر دی. اسے ہم اپنے اردو زبان میں دعا نہیں کہتے، بد دعا کہتے. کیا ہے خدا، بچے وہاں بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں اور یہ کہتے ان کو روٹی نہیں دیں گے، خود ٹوائلٹ میں جا کر ایسے ٹوائلٹ پیپر روٹی کو استعمال کریں گے. اتنا انہوں نے تیری نعمت کو نگلیکٹ کیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا ان کی عقل کا اس میں شیئر. خدا بندہ ان کو میسج دے، بد دعا تھی لیکن نبی فوراً قبول. اور وہ جو دریا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ریورز ہیں یہ دریا ہیں، ان کا کورس چینج ہوتا رہتا، دریا کا ڈائریکشن چینج ہوا، لیکن ابھی اتنا ٹائم لگا کہ ان کو ریئلائز بھی نہیں ہوا کہ دریا ہم سے دور جا رہا. پھر ایک وقت آ گیا کہ دریا اتنا دور چلا گیا کہ اب ان کی وہی کنڈیشن ہو گئی جو دوسری قوموں کی تھی. جب پیٹرول ختم ہو جائے گا، جب آئل ختم ہو جائے گا، تو یہ مڈل ایسٹ کے یہ شہزادے لاس ویگاس میں جا کے کیسینو میں کیا ہاریں گے، ان کے پاس کیا ہوگا، دوبارہ وہیں اٹھ کی سواری. تو اب دریا جو تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے، لیکن ابھی پہلے کی جمع شدہ اتنی روٹیاں ہیں کہ شروع میں تو ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو، لیکن کب تک. اردو کا ایک محاورہ کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کھائیں تو قارون کی دولت بھی ختم ہو جاتی. ایک وقت آ گیا کہ فوڈ شارٹیج، وہ جو ٹوائلٹ کے اندر روٹی استعمال کی تھی اسی کو اٹھا کے لا رہے اور دوبارہ اس کو کھا رہے، لیکن وہ بھی ختم ہو گئی. 14 سال گزر گئے. آپ حضرات کو تو یو کے میں 14 سال سے زیادہ ہوئے، 14 سال ایک دوسرے نبی وہاں سے جا رہے. اب وہ پہلے نبی کی بات تو ختم ہو گئی، ان کا تو انتقال بھی ہو گئے، دوسرے نبی وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سا ٹاؤن، انہیں نہیں پتا کہ 14 سال پہلے ان کے پاس کتنی دولت تھی. وہ وہاں سے جا رہے ہیں، انڈیا کی دولت اتنی تھی کہ پورا یورپ آج سے 3 سینچری پہلے توپا کرتا. ہر آدمی کو انڈیا کی نیشنلٹی چاہیے، ہر آدمی کو انڈیا کا ویزا چاہیے، پورا یورپ دوڑ دوڑ کے انڈیا جاتا تھا وہاں سے سونا اور چاندی لوٹنے کے لیے. آج جب آپ جاتے ہیں اور بمبئی کے سلمز دیکھتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ایک زمانے میں یہی انڈیا کتنا قیمتی تھا دنیا کی نگاہ. وقت گزر جاتا، 14 سال بعد ایک نبی آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس قوم میں بھی فاقر، انہیں نہیں معلوم کہ 14 سال پہلے یہاں کتنی دولت تھی، لیکن ایک عجیب بات انہوں نے دیکھی اور وہ یہ کہ اس قوم میں شہر کے باہر دو عورتیں لڑ رہی ہیں، جھگڑا کر رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے. مومن یا مومنہ کی ریسپانسبلٹی کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے ڈسپیوٹ کو طے کرائیں. بہترین عبادت، مولا کا آخری وصیت نامہ 21 رمضان، حسن حسین بیٹا اصلاح ذات البین، مومنین کے جھگڑے ختم کرانا. ہم تو پیٹرول کی بوتل لے کے جاتے ہیں جہاں دو مومنین لڑ رہے ہیں، ذرا ڈسپیوٹ کم ہونے لگتا ہم دوبارہ اس پہ پیٹرول ڈال لیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں موقع ملا تو آگے کسی مجلس، اس کا پرومس نہیں، مولا کا یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا پورے عربی الفاظ کے ساتھ کیونکہ آج ٹائم نہیں. نبی نے دیکھ دو عورتیں لڑ رہی، آگے بڑھ، کیا پرابلم، کبھی بہت چھوٹا پرابلم ہوتا، ذرا سا آپ کا انٹرفیئرنس مسئلے کو ختم کر سکتا. قریب گئے، پتا چلا کہ ایسا پرابلم ہے کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے خدا وزدہ اس قوم کو میسج مل گیا ہے، اب اپنا عذاب اس سے ہٹا لے. اور کیا وجہ تھی، پتا چلا کہ فوڈ کی اتنی شارٹیج ہو چکی کہ جو نجس روٹیاں ٹوائلٹ میں ایز اے ٹوائلٹ پیپر استعمال ہوئی وہ بھی ختم ہو گئے. اور اب وہ وقت آ گیا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ دو عورتیں دونوں کا ایک ایک بچہ تھا, مائیں تھیں. بھوک اتنی بڑی چیز ہے کہ ماں اپنی اولاد کو بھی بھول جاتی. دونوں نے یہ طے کیا بھوک, یہ خالی اسٹمک برداشت نہیں ہو رہا. دونوں نے طے کیا کہ پہلی مدر اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی اور اس کا گوشت جتنے دن یہ یوز کر سکتے ہیں استعمال کریں, دونوں مل کے کھائیں گے ایک ویک دو ویک. اور جب یہ گوشت ختم ہو جائے گا تو دوسری ماں اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی اور اس کا گوشت دونوں عورتیں مل کے کھائیں گی. پہلی ماں نے اپنے وعدے پہ عمل کیا, اپنا بیٹا ذبح کر چکی, اس کا گوشت استعمال ہو چکا. اب آج دوسری ماں کی ترن آئی ہے, لیکن وہ اپنے بچے کو دیکھ کے گھبرا گئے, کہنے لگی کہ نہیں ہے, جو ہمارا کمٹمنٹ تھا میں اسے توڑ دیتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار نہیں. اور پہلی ماں کہہ رہی کہ اگر تم اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر رہی تو میرے بیٹے کا گوشت تم نے کیوں کھایا, اسے یوز نہ کیا ہوتا اب تمہیں اپنا بیٹا ذبح کرنا ہوگا. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈریے اس وقت سے کہ اسی دنیا میں ہمارے سامنے یہ اسٹیج آ جائے کہ باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں. انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں, لیکن پہلے اس میسج کو سمجھیے. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خداوندہ اب اس قوم کو اچھی طرح سے ریئلائز ہو چکا کہ روزی کسے کہتے ہیں, رزق کسے کہتے ہیں, اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ان کو گھر میں بیٹھ کے فری مل رہی تھی تو ٹوائلٹ میں استعمال ہو رہی, اور اب اللہ نے وہ روک لیا تو اپنا بیٹا ذبح کر کے ماں اس کا گوشت کھا رہی. خدا بندہ اپنا عذاب دور کر دے. اب انہیں اچھی طرح سے ریئلائز ہو گیا یہ غلطی نہیں کریں. چنانچہ ایک بار پھر دریا آہستہ آہستہ اپنے پرانے کورس پر آ گیا. مگر 14 سال کے اس امتحان کے بعد جس میں کھانے اور پینے کی ایسی شارٹیج ہوئی کہ ماں کو اپنے بیٹے کا گوشت کھانا پڑ رہا. اللہ کا وعدہ, روزی کی ذمہ داری اللہ کی. اے موسیٰ پریشان نہ ہونا, جب تک میں موجود ہوں تمہاری روزی میرے ذمہ. پھر اللہ نے یہ امتحان کیوں دیا؟ روزی کا امتحان اللہ کبھی نہیں لیتا, سوائے اس کے کہ یا دین کو اتنی بڑی ضرورت پڑے جیسے کربلا, اور یا پھر انسان اللہ کی نعمت کو حرام کام میں استعمال کر. لوگ بھوکے سو رہے ہیں, ہمارے پاس فنڈز اتنے سارے, بڑے بڑے مکانات, بینک بیلنس, کریڈٹ کارڈ انلمیٹڈ, شیئر مارکیٹ میں ہمارے شیئر, پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارا انویسٹمنٹ, ہماری دولت, ہماری محنت. حق فاطمہ خمس بھی نہیں دیتے تھے, یا اگر دیتے تھے تو غلط طریقے سے دیتے, اور دوسرے غریبوں کا تو خیال ہی نہیں. یہ سمجھتے تھے کہ خمس دینے کے بعد ہماری ساری ڈیوٹی ختم ہو گئی, یہاں تک بھی اللہ برداشت کر لے. لیکن اب یہ دولت اللہ کی ایک نعمت ہے, جیسے روٹی ایک نعمت ہے. اب یہ کون غریب کے پاس تو نہیں جائے گا, چاہے ہمارے پاس سرپلس بھی ہو. اب یہ جائے گا میوزک کی کیسے, اب یہ جائے گا ڈانس پارٹی کے لیے, اب یہ جائے گا شراب کے لیے, اب یہ جائے گا حرام کاموں کے لیے, اب یہ جائے گا اس عورت کے بیوٹی پارلر کے انوائس یا بل کے لیے کہ جو بے حجاب گھر سے باہر نکلتی. خالی ورڈنگ چینج ہو جانے سے اسلام کا میسج تو چینج نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ جی روٹی اگر کوئی ٹوائلٹ میں استعمال کرے کتنا برا, اور اگر وہی پاؤنڈ کوئی شراب کے لیے استعمال کرے تو بہت اچھا. روٹی بھی اللہ کی نعمت, اور ٹوائلٹ میں نجاست, مگر شراب کی نجاست اس سے بڑی نجاست. مگر ایک عورت کا بے پردہ گھر سے باہر نکلنا اس سے بڑی نجاست. آپ نے کبھی یہ حدیث سنی کہ اگر کسی گھر میں ٹوائلٹ ہو تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے, مگر یہ حدیث سنی ہوگی کہ جس گھر میں شراب یا بے پردہ عورت ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. یہ ساری چیزیں ہم کو ریئلائز کرانے کے لیے, کیونکہ ہماری آنکھیں بہت کمزور ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے. بلی ہم سے زیادہ دیکھتی ہے, کتا ہم سے زیادہ دیکھتا, بہت کمزور ہے انسان. ہمیں میسج مل رہا کہ یہ بھی اتنا ہی نجس. اللہ کی جانب سے ملنے والی روزی کو بجائے اس کے کہ دوسروں کو اس میں شیئر کراؤ, جو بچ جاتا ہے سرپلس بھی ہوتا ہے وہ بھی حرام میں استعمال ہوتا ہے, وہ بھی شیطان کے لیے استعمال ہوتا, وہ بھی میوزک کے کیسٹ کے لیے استعمال ہوتا, وہ بھی شراب کی پارٹی کے لیے استعمال ہوتا, وہ بھی نامحرم عورت کے بے حجاب نکلنے کے لیے استعمال ہوتا. اور پھر سوال کرتے ہو خدا بندہ یہ کریڈٹ کرنچ کیوں آ رہا, پھر سوال کرتے ہو خدا بندہ یہ بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا پرابلم کیوں آ گئے. اپنے آپ سے سوال کرو, اللہ روزی کا امتحان نہیں لیتا جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نعمت کو حرام میں استعمال نہ کرے. اب ایک آخری سوال, بہت ہی شارٹ اس کا جواب, یہی آج کے مسائل. مگر ہر قوم میں کچھ نیک لوگ تو ہوتے ہیں, ہر قوم میں کچھ سنسیئر لوگ تو, 100% خراب تو کوئی قوم نہیں. بنی اسرائیل کی اس قوم میں بھی کچھ نیک لوگ ہوں, تو اللہ کا عذاب ان پر کیوں آئے؟ اور کریڈٹ کرنچ کے اس زمانے میں سبھی تو ایسے نہیں ہوں گے جو میں نے بتایا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر مومن ڈانس پارٹی میں جاتا, ہر مومن شراب پارٹی میں جاتا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر مومنہ گھر سے بے حجاب نکلتی. نیک لوگ بھی, نماز شب کے پابند لوگ بھی, ایک ایک واجب اسلامی پہ عمل کرنے والے بھی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں جو اپنے آگے کی روٹی اٹھا دے, کسی غریب کو دے دیتے ہوں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے, دو دن کا واقعہ کریں گے, منڈے کو پگار مل جائے گی, اس کے پاس کہاں سے آئے گی؟ پھر یہ کریڈٹ کرنچ میں سب لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ شہید باقر صدر کا ایک جملہ ہے جو پورے اسلام کی ایک سمری, مگر شہید باقر صدر کا یہ جملہ خود سے نہیں, وہ بھی امام کی حدیث. اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری قوم گناہ پہ جا رہی ہے لیکن 5 یا 10 یا 15% نیک لوگ ہوں اور وہ ان گناہگاروں کو روکنے کی کوشش نہ کریں, تو جو اللہ کا عذاب گناہگار کے لیے ہے وہی اللہ کا عذاب نماز شب والے کے لیے. وہ کہتے ہیں اٹس نن آف مائی بزنس. مولانا ہم سے بات کیجئے, ہم خود تو نماز پڑھتے, ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو ہم کیا کریں, ہماری بیٹی حجاب نہیں کرتی تو ہم کیا کریں, ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہر آدمی اپنے قبر میں اکیلا جائے گا؟ جی نہیں, آپ قبر میں اکیلے جائیں گے لیکن آپ کو اپنی پوری فیملی کے اعمال کا جواب دینا, آپ قبر میں اکیلے جائیں گے لیکن آپ کو اپنی پوری کمیونٹی کے اعمال کا جواب دینا. کیا جواب دینا؟ کہ ایٹ لیسٹ تم نے ان کو ایڈوائس کی, کم سے کم اپنی زبان سے ان کو بتایا تھا. اور یہی وہ جملہ تھا جو آقا حسین کے خطبے میں ہے, جو منا کے میدان میں آقا نے دیا. شہید صدر کا جملہ کمپلیٹ کروں, فرماتے ہیں کہ اگر قوم کی اکثریت گناہگار تو جو مائنورٹی, اس پر بھی عذاب خدا وہی کریڈٹ کرنچ سے لے کر طوفان نوح کی طرح کا عذاب آئے گا اگر یہ خاموش, سائلنٹ میجورٹی کو اللہ معاف نہیں کرتا تو سائلنٹ مائنورٹی کو کیسے اللہ معاف کرے گا؟ پھر قوم پر سے عذاب ہٹانے کے لیے حسین کی طرح کی قربانی دینا پڑتی. یہی جملہ حسین نے کربلا جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید کس طرح سے لوگوں کو مسگائڈ کر رہا ہوں. حسین کی فیملی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یزید, نعوذ باللہ, یزید کے شراب, یزید کی ڈانسنگ پارٹیز, یزید کا میوزک, یزید کا نماز نہ پڑھنا, کیا حسین کی فیملی کو کوئی اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے؟ پھر آقا حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ جس کی وجہ سے نیک لوگوں پر بھی کریڈٹ کرنچ کا عذاب آتا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا عذاب اس منزل پر آ جائے کہ ماں کو اپنا بیٹا ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا پڑے. اللہ نہ کرے کہ وہ عذاب آ جائے کہ ہمارے مردوں کو سوسائڈ کرنا پڑے. لیکن جیسا بھی عذاب آتا, یہ مت کہیے کہ مولانا میرے گھر میں کیوں آیا, میرے گھر میں تو کوئی خرابی نہیں. اگر آپ کی کمیونٹی میں خرابی آپ کو نظر آ رہی, اگر آپ کے فیملی میں خرابی آپ کو نظر آ رہی اور آپ کیپ کوائٹ یا سائلنٹ بیٹھے, یہ اسلام کی پالیسی نہیں. الساکت عن الحق الشیطان الاخرس, 6 اماموں کی حدیث ہے, حق کے مسئلے پہ چپ بیٹھنے والا گونگا شیطان. یہی جملہ کہہ کر آقا حسین مدینے سے کربلا کے لیے چلے. حسین کی ڈیوٹی بن جاتی. اگر یزید دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو افیکٹ پہنچا رہا, اہل البیت کے گھرانے میں یزید کا کوئی نقصان نہیں, مگر اہل بیت خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اہل بیت کو بولنا ہے دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے. کریڈٹ کرنچ بہت ہی چھوٹا ایک فیلر ہے اللہ کی جانب سے, یہ عذاب بڑھ بھی سکتا. اگر اسی طرح ہماری قوم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا, سائلنس از دا بیسٹ پالیسی. ارے خالی خاموشی بھی نہیں ہے, کسی مومن کے گھر میں شادی ہے, وہاں شراب خرب ہو رہی, ہم جا کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو نہیں پی رہے شراب, جانا ضروری ہے بھائی کی بیٹی کی شادی. کسی مومن کے گھر میں وہ والی مس گیدرنگ, اسلام میں ہر مس گیدرنگ کو حرام نہیں ہے نا, لیکن وہ والی مس گیدرنگ ہے کہ جو یقیناً حرام ہے. ہم خاموش ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے کیا کریں مولانا, بہن کی بیٹی کی شادی. خالی خاموشی کو اسلام قبول نہیں کرتا, کہا یہ کہ آپ سائلنٹ پارٹنر بن کر اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں. زیارت وارثہ میں آپ کا کہہ دینا فیا لے تنی کن تو ماں کو, مولا کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. کربلا اسی بات کا نام کہ تمہاری نماز یزید نے کوئی افیکٹ نہیں پہنچایا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حجاب کرو, شراب نہ پیو, حج کرنے جاؤ, تلاوت قرآن کرو, پھر آپ گھر میں بیٹھ جائیں کہ جب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے یزید کے خلاف نکلے. نہیں, جب آپ کی سوسائٹی میں میجورٹی گناہ کر رہی تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بولے مولانا بہت مشکل ہے, بڑا نقصان پہنچ جائے گا. کیا نقصان پہنچے گا؟ لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے بس نا. آپ کو اپنے 18 سال کے بیٹے کا لاشا تو نہیں اٹھانا پڑے گا, آپ کو اپنے ششمائے کو اپنی گود میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوتے تو نہیں دیکھنا پڑے گا. آپ کی اولاد کے برابر جوان بیٹے بھائی کے بازو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں کٹیں گے. آپ کی ننی ننی بچیوں کے رخسار پہ کوئی ظالم تماشے تو نہیں مارے گا. اسلام اور دین کی خاطر, میسج اور اللہ کی خاطر, کرپٹ سوسائٹی کو یزید سے بچانے کے خاطر اتنی بڑی قربانی بھی دینا پڑتی. اور یہ نہ سمجھیے کہ آقا حسین کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کیا پرائز پے کرنا ہوگی. کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا نا, حسین کو کیا معلوم تھا کہ یزید کا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا. حسین تو سمجھے کہ میں رسول کا نواسا ہوں, جب میں میدان میں آؤں گا تو یزید مجھے دیکھ کے خاموش ہو جائے گا. نہیں, جس دن حسین مدینے سے چلے اسی دن حسین کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا. آج پہلی محرم کی رات ہے اکارڈنگ ٹو آغا سیستان, تو بس یاد کیجیے کہ کربلا کا واقعہ ایکچوئل شروع ہو گیا تھا 28 رجب کو. ساری زندگی مدینے میں زندگی گزارنے والا میرا آقا حسین, یہی مدینے کی گلیاں ہیں, یہی مدینے کے بازار ہیں, یہی مدینے کی اسپیس جہاں حسین نے پیدائش سے لے کے 57 ایئر کی ایج تک زندگی گزاری. آج سب کو چھوڑنا پڑ رہا, دار السلام یا ممباسا یا اروشا یا موشی یا کمپالا کو چھوڑ کے برمنگم آنا آسان, کیونکہ اچھی جگہ جا رہے ہیں, لیکن مدینے کو چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں جہاں بھوک ہے, جہاں پیاس ہے, جہاں پانی نہیں, جہاں رہنے کی جگہ نہیں, جہاں ڈیزرٹ ہے, وہاں جانا, یہ ہے حسین کا میسج. اگر سب کی طرح حسین بھی یزید کے سامنے خاموش ہو جاتے تو یزید پھر کچھ نہ بولتا. اگر حسین نے یہی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا پرائز پے کرنا ہے, مگر نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین تیار, اے تیروں اور تلواروں آؤ میرے جسم کی طرف, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے میرے نانا کا دین بچتا تو حسین اس کے لیے بھی تیار. 28 رجب کی تاریخ مدینے میں عجیب تاریخ آئی. اللہ اللہ, کس طرح سے حسین نے جنت البقیع میں جا کر اپنی ماں کی قبر کو الوداعی سلام کیا ہوگا. ماں, جس حسین کو تو نے گرمیوں میں پالا ہے اب وہ حسین تجھے خدا حافظ کہہ رہا. اللہ اللہ, کس طرح حسین نانا کی قبر پہ آئے ہوں گے, 50 سال حسین صبح و شام نانا کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں، مگر 28 رجب کی حسین کی حاضری کیسی ہوگی؟ نانا اب تیرا بیٹا مرنے کے لیے کربلا جا رہا ہے، مگر یہ وہی وعدہ ہے جو تُو نے مجھ سے لیا، میں تیرے تین دین کو بچانے کے لیے جا رہا. اب وہ جملہ سنیے جس سے میری تقریر کا رزلٹ آپ کے سامنے آتا. حسین ایک مرتبہ تیار ہوئے، گھر والوں سے کہا کربلا چلنے کی تیاری کرو، سواریاں لائی جا رہی ہیں، محملیں اور اماریاں لائی جا رہی ہیں، گھر والے تیار ہو رہے. حسین آخری رخصت کے لیے خاندان کے بڑوں کے پاس گئے. رشتے میں حسین سے بڑے کچھ لوگ ہیں، اسٹیٹس میں حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر ریلیشن اور رشتے میں کچھ لوگ ہیں. حسین سفر کی تیاری کر رہے ہیں، سارے کپڑے پہن چکے ہیں. ایک بار پہلے اپنی پھوپھی کے پاس گئے، علی کی بڑی بہن ام ہانی جن کا نام ہے. جیسے ہی ایک بار حسین ام ہانی کے پاس گئے، ام ہانی نے دیکھا حسین نے ٹریولنگ کا ڈریس پہنا، گھبرا کے کہا بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ تو سفر کرتے جا رہا. کہا کہ ہاں پھوپھی مجھے ایک ضروری سفر پہ جانا. ام ہانی نے کہا بیٹا میری ایک ایڈوائس مان لے، ان تاریخوں میں سفر نہ کر، اس لیے کہ میں تین دن سے جنوں کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. یہ وہی آواز ہے جب تیرا بابا مارا گیا تب بھی میں نے یہ نوحہ سنا تھا، جب تیرا بھیا حسن مارا گیا تب بھی میں نے یہ نوحہ سنا تھا. بیٹا اپنا ارادہ بدل دے، بعد میں چلے جانا. حسین نے سر جھکا کے کہا ام پھوپھی آپ میری بڑی تو ہیں، لیکن میں جہاں جا رہا ہوں وہ حکم خدا سے جا رہا ہوں. میں اتنا سننا ہے. ام ہانی خاموش. ابو حسین ام سلمہ کے پاس پہنچے، رسول کی بیوہ، رشتے میں حسین کی نانی. ایک بار ام سلمہ نے بھی دیکھا میرے لال نے سفر کے کپڑے پہن رکھے ہیں، گھبرا کے کہا حسین. ام سلمہ نے تو فاطمہ کی وفات کے بعد حسین کو اپنی گود میں بچیوں کی طرح پالا ہے، گھبرا کے کہا بیٹا حسین یہ سفر کے کپڑے کیوں پہنے، کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں نانی میں مدینے سے جا رہا ہوں. ام سلمہ نے گھبرا کے پوچھا بیٹا کدھر جا رہا ہے، بیٹا کدھر جا رہا؟ ہر ایک کو حسین نے جواب دیا تھا مکہ، لیکن ام سلمہ سے کہا نانی میں کوفے کی جانب جا رہا ہوں. وہ اتنا سننا ہے. ام سلمہ تڑپ اٹھی بیٹا کوفے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بے وفاؤں کا شہر ہے، تیرے بابا کے ساتھ انہوں نے وفا نہ کی، ارے تیرے بھیا حسن کے ساتھ وفا نہ کی. حسین نے سر جھکا کے کہا نانی لیکن مجھے کوفے کی جانب جانا ضروری ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ گھبرا کے کہتی ہے بیٹا کوفہ تو پھر بھی خیر ہے، کہیں کربلا جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ یاد رکھیے ام سلمہ رسول خدا کربلا کی مٹی ان کو شیشی میں رکھ کے دیکھے گئے تھے، کربلا کی جانب جانے کا ارادہ تو نہیں ہے. حسین نے سر جھکا کے کہا نانی اگر حکم خدا ہوا تو شاید مجھے کربلا بھی جانا پڑے. وہ تڑپ کے کہا بیٹا کربلا نہ جانا، میں نے وہ زمین دیکھی تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کربلا پہ میرے لال کا خون بہ سکتا ہے، تیرا نانا کربلا کی مٹی دے کے گیا. حسین کہتے ہو نانی آپ نے نانا سے خالی کربلا کا نام سنا تھا، کہیے تو میں آپ کو کربلا دکھا دوں. تڑپ کے ام سلمہ کہتی ہے بیٹا ذرا جلدی سے مجھے کربلا دکھا. حسین نے اپنا ہاتھ نانی کی آنکھوں پہ رکھا. ام سلمہ نے دیکھا منظر بدل گیا، اب میں مدینے میں نہیں ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا میدان ہے جہاں جگہ جگہ لاشیں پڑے ہیں، خون بہ رہا ہے، تیر چل رہے، تلواریں چل رہی. گھبرا کے ام سلمہ کہتی ہے بیٹا یہ میرے سامنے کس کا لاشا ہے جس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے؟ حسین سر جھکا کے کہتے نانی یہ میرے بڑے بھائی حسین مصطفیٰ کا لال قاسم ہے. اور ایک دم ام سلمہ نے دیکھا، گھبرا کے کہا بیٹا اور یہ کون نوجوان ہے جو کلیجے میں برفی کا پھل کھا کے گھوڑے سے گر رہا ہے؟ حسین سر جھکا کے کہتے نانی یہ آپ کے حسین کا لال علی اکبر ہے. اور ایک مرتبہ ام سلمہ گھبرا گئے بیٹا اور میرے سامنے یہ کون بوڑھا شخص کھڑا ہے جسے میں پہچان نہیں پا رہی، ہاں اس کے ہاتھوں میں ایک ننھے سے بچے کا لاشا ہے اور اسی بچے کا خون اس کے چہرے پر ہے، ام سلمہ نہیں پہچان رہی، اور ایک بار حسین نے کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو پانی پلانے لے گیا، پانی تو نہ ملا تین بھال کا تیر ملا، اور ایک آخری منظر ام سلمہ نے دیکھا، ایک آخری منظر دیکھا، تڑپ کے کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ارے یہ کون پریشان حال بیوی ہے جس کے سر پہ چادر ہے، کبھی خیمے کا پردہ ہٹاتی ہے، کبھی اکیلے پہ چڑھتی ہے، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے، کبھی کربلا کا رخ کرتی ہے، حسین نے کہا نانی آپ نے نہیں پہچانا، ارے یہ آپ کی بیٹی زینب ہے، اپنے بھائی کے گلے پر شمر کا خنجر دیکھ رہی ہے، کبھی فریاد کرتی ہے نانا رسول خدا اپنے حسین کو بچا، کبھی فرات کو دیکھتی ہے عباس ذرا کے دیکھ میرے ماں جائے پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. مدینے میں ام سلمہ کو کربلا کے سارے مصائب بتانے والا حسین، جو جانتا ہے کہ کربلا میں مجھے اپنے جہاد کی کیا قیمت ادا کرنا، مگر اسلام کے لیے ہر قربانی قبول، خداوندہ حسین کی سیرت کا واسطہ، ہمیں بھی اپنے دین اور اپنے